السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو ضرور دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے عجز اختیار کرتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور یہ تمثیلات ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں. بعض لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ کلام الہی کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر بھی اتارتے تو وہ بھی خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. بس اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض انسانوں کے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. اپنے مقصد پیدائش کو بھول جاتے ہیں, اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں, اپنی عاقبت کو بھول جاتے ہیں. سورہ بقرہ میں انسانوں کے دلوں کی سختی کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہیا کالحجارت او اشد قسوہ وان من الحجارت لما یتفجر منہ الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یعنی اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, گویا وہ پتھروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. پتھروں میں سے ایسے ہیں جن میں سے دریا بہتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جب پھٹ جائیں تو ان میں پانی بہنے لگتا ہے, چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اللہ تعالیٰ کے جو مختلف دنیا میں تقدیریں چل رہی ہیں اس کا جمادات پر بھی اثر ہوتا ہے. لیکن انسان کا دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو دیکھ کر بھی اپنے اندر تبدیلی لانا نہیں چاہتا. سورہ بقرہ کی اس آیت میں یہودیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن یہ حوالہ صرف واقعہ نہیں بلکہ پیشگوئی بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں کرو گے تو تمہارے دل بھی اسی طرح سخت ہوں گے. آج کل کے حالات دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. غور کریں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ مغربی دنیا میں تقریروں میں، فنکشنز میں، جب یہاں کے سیاستدانوں کو مسلمان اپنے فنکشن میں بلاتے ہیں، یہ خود اپنے فنکشن کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی تعریف بھی یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب مجموعی طور پر کسی فیصلے کا وقت آتا ہے تو فیصلے وہی کیے جاتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی کے ہوں، نہ کہ مسلمانوں کو مفاد کو مد نظر رکھا جاتا ہے. بس یہ جو دوسرے درجے بلکہ تیسرے درجے کی حیثیت ہے مسلمانوں کی، اور ان کے اپنے ملکوں میں بھی حکومتیں چلانے کے لیے دوسروں کی طرف نظر ہے، پھر آسمانی اور زمینی آفات ہیں، یہ سب کیا ہے؟ سورہ حشر کی آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس سے پہلے آیات میں مخاطب مومن ہی ہیں، تقوی اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کل کے لیے کچھ آگے بھیجنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، آخرت کی اور عاقبت کی فکر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اللہ کی یاد کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ورنہ فرمایا نتیجتاً تم خود اپنی پہچان کھو بیٹھو گے اگر اس سے توجہ نہیں کرو گے. فسق و فجور میں پڑھ کر ذلت کا سامنا کرو گے. بس ہوش کرو اور شیطان کے پنجے سے نکلو، اور اپنے دلوں کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھر کر نرمی میں بدلو. لیکن شیطان نے ایسا قابو کیا ہے کہ حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ ایک جگہ اس طرح کھینچا ہے کہ ولاکن کثرت قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، یعنی ان کے دل تو اور بھی سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں شیطان نے انہیں اور بھی خوبصورت کر کے دکھایا ہے. ہر آفت سے، ہر مشکل سے سبق لینے کے بجائے ظلموں میں اور بڑھ جاتے ہیں، فسق و فجور میں اور بڑھ جاتے ہیں. پاکستان میں بھی آج کل شور ہو رہا ہے، ہر جگہ مار دھاڑ ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے، کہیں بجلی کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں، کہیں دوسرے ظلموں کے خلاف، کہیں مہنگائی کے خلاف، کہیں دوسری آفات ہیں. لیڈر جو ہیں ان کو بھی کوئی فکر نہیں، اخباروں میں کالم لکھے جا رہے ہیں کہ تباہی کے کنارے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم لوگ. اور یہ کیا سب کچھ ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں بتاتا ہوں، اور وجہ عرصے سے بتا رہا ہوں کہ زمانے کے امام کو ماننا تو درکنار، وہ تو ایک طرف رہا، ایسے قانون لاگو کیے گئے ہیں کہ ماننے والوں پر قانون کی آڑ میں ظلم کیے جاتے ہیں. وہ ظلم تو پہلے بند کرو. امام الزمان کے خلاف हर सरकारी कागज पर गालियों की जो भरमार की जाती है उसको तो बंद करो, वरना खुदा ताला की तकदीर अपने प्यारों के लिए अपना काम करती है। कोई गैर मुस्लिम अल्लाह और मोहम्मद का नाम अगर यहाँ उस पाकिस्तान में ले ले, गलों में लॉकेट पहने हों, तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन अहमदी अगर अल्लाह और मोहम्मद का नाम अपनी मस्जिदों और घरों पर लिखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसे तोड़कर गंदे नालों में बहाया जाता है। उस वक्त इनको ख्याल नहीं आता कि अल्लाह ताला के नाम की बेहुरमती इन सरकारी कारिंदों के जरिए से हो रही है। उस वक्त हत्या के रसूल इनको नजर नहीं आ रही होती, बस जब ये चीजें नजर नहीं आती तो अल्लाह ताला की तकदीर फिर अपना काम दिखाती। पाकिस्तान में उलमा कहलाने वालों की जहालत का ये हाल है कि एक प्रोग्राम एक कंपेयर है, प्रोग्राम करने वाले बशर कुमान सब बहरहाल बड़ी जोरों से वो प्रोग्राम कर रहे हैं, टीवी पे प्रोग्राम उनका आया, कितनी देर जारी रहता है, किस हद तक बेखौफ रहते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल एक प्रोग्राम आया, उसमें एक आलम साहब ये कह रहे थे, वहाँ बैठे जवाब दे रहे थे जब अहमदियों का जिक्र आया, कि जिस तरह कोका कोला का ट्रेडमार्क है और इस नाम से कोई और कंपनी कोका कोला नहीं बना सकती वरना पकड़ी जाएगी, इसी तरह मुसलमान सिर्फ हम कहला सकते हैं, और अगर अहमदी अपने आप को मुसलमान कहेंगे तो उनको सजा मिलेगी। ये उलमा ऐसे फतवे देने वाले हैं जिनके बारे में हदीस में आता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माने में इंतहाई जाहिल अशख़ास को लोग अपना सरदार बना लेंगे और उनसे जाकर मसाइल पूछेंगे और वो बगैर इल्म के फतवा देंगे, बस खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। मुसलमान कौन है, इसकी किसी लंबी इल्मी बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये वाज़े हो कि कामिल फरमाबरदार और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हुक्मों की पर अमल करने वाले और कुरान करीम की पैरवी करने वाले अगर हैं कोई मुसलमान की तारीफ में आते हैं तो वह अहमदी हैं। दो अहादीस भी इस बारे में पेश कर देता हूं जिससे मुसलमान की तारीफ जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है और यही हकीकी तारीफ है, ना कि इन उलमा की जो कोका कोला के पेटेंट नाम को इस्लाम के नाम के साथ मिलाना चाहते हैं, जहालत की इंतहा है। इससे बात वाज़े हो जाती है कि मुसलमान कौन है। एक हदीस में आता है, अभी मालिक रवायत करते हैं, कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह व कफरा बिमा युबदु मिन दूनिल्लाह हरमा मालुहु व दमुहु व हिसाबुहु इलल्लाह, कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते मैंने सुना कि जिसने ये इकरार किया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और इनकार किया उनका जिनकी अल्लाह ताला के सिवा इबादत की जाती है, तो उसके जानो माल काबिले एहतराम हो जाते हैं, उनको कानूनी तहफ़ हासिल हो जाता है, बाकी इसका हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, वही जानता है कि इसकी नीयत क्या है और वो उसकी नीयत के मुताबिक बदला देगा उसे। कलमा पढ़ने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद वो बंदों की गिरफ्त से आज़ाद हो जाता है। फिर एक दूसरी हदीस में आता है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا و استقبلا قبلتنا و اکلا ذبیحتنا فذالک المسلم الذی له ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمته. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور اس میں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے, ہمارا ذبیحہ کھائے, وہ مسلمان ہے, جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے. بس اللہ کی ذمہ داری کی بے حرمتی نہ کرو, اسے بے اثر نہ بناؤ اور اس کا وقار نہ گراؤ. بس علماء جو یہ کہتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے اسلام کو پیٹنٹ نہ کروائیں, ایسا اسلام پیش نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے مخالف ہے. اسلام وہی ہے جس کی تعریف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ہمیں تو اس تعریف کے تحت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دے دیا, اور اس کے بعد نہ ہمیں کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور نہ کسی پارلیمنٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. گزشتہ دنوں ایک اور بات میں بیان کر دوں اسی زمن میں, گزشتہ دنوں کسی اخبار کے حوالے سے ایک خبر مجھے کسی نے بھجوائی, اور پھر جس نے وہ پڑھی یا کیلوں میں آئی اس کے انہوں نے فوٹو کاپی نکال کے ان کے پرنٹ نکال کے مجھے بھجوا دی. ایسی خبروں کو ایم جیوں کو بھجوانے کا شوق بھی ہے میرے علم میں لانے کے لیے بھی, اور شاید میری رائے پوچھنے کے لیے بھی. اور خبر تھی الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں, کہ انہوں نے احمدیوں کے حق میں کھل کر بیان دیا اور احمدیوں کے ساتھ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ظلم اور زیادتی اس کی کھلی کھلی مذمت کی ہے کہ غلط اقدام کیے جا رہے ہیں, غلط باتیں کی جا رہی ہیں. اس پر شاید جب یہ خبر پہنچی تو کسی اخبار نے, ان کو بڑا شوق ہوتا ہے پریس کے نمائندوں کو سنسنی خیز کرنے کے لیے خبر کو, یہ خبر لگا دی کہ مرزا مسرور احمد اور الطاف حسین کی میٹنگ ہوئی لندن میں اور انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے کہ پنجاب میں اور پاکستان میں کس طرح ایم کیو ایم کو فعال کیا جائے. جہاں تک الطاف حسین صاحب کے بیان کا تعلق ہے, ہر محب وطن پاکستانی میرے خیال میں یہ چاہے گا کہ ملک میں امن ہو اور ملائیت کا خاتمہ ہو اور فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کو ملک سے باہر نکالا جائے. بڑی خوشی کی بات ہے, مجھے خوشی ہوئی اس بات پہ کہ الطاف حسین صاحب نے یہ بیان دیا اور جرات کا مظاہرہ کیا, بلکہ اس دفعہ کافی اچھا بیان دے کر کافی جرات کا مظاہرہ کیا ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہیں. نیتوں کو تو اللہ بہتر جانتا ہے, ہم کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے. فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک ترقی کرے, اللہ تعالیٰ ان کو اس نیک مقصد میں کامیاب کرے, اور کبھی وہ سیاست یا کسی سیاسی مصلحت کی بھینٹ نہ چڑھ جائیں. لیکن کل ہی میں ٹی وی آن کیا خبریں دیکھتے ہوئے رات کو, تو اس پہ خبر آ رہی تھی کہ ختم نبوت کے علماء کے ساتھ کو جو خطاب کیا اس میں ان کی اب تسلی ہو گئی ہے, جو ان کے تحفظات تھے ختم نبوت والوں کے اس بیان کے بعد وہ دور ہو گئے ہیں. میں تفصیل تو نہیں دیکھی کیا تحفظات تھے اور کیا تسلی ہوئی, لیکن بہرحال لگتا ہے کہ کچھ بیان ان کا آیا جس سے مولوی خوش ہو گئے. مولویوں کی حکومت کا تو یہ حال ہے, گزشتہ دنوں اخبار میں وزیر اعظم پاکستان کا یہ بیان تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے, لیکن علماء سے مجھے ڈر لگتا ہے. یہ وزیر اعظم کی کا تو یہ حال ہے طاقت کا. جہاں تک میری میٹنگ کا سوال ہے, جیسا کہ میں نے کہا سنسنی پیدا کرنے کے لیے خبریں لگانے والا دن کو بھی خوابیں دیکھتے ہیں. اگر کوئی میٹنگ ہوئی ہوتی تو جس طرح الطاف صاحب بیان دے رہے ہیں شاید یہ بھی بتا دیتے کہ میری میٹنگ ہوئی ہے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کرے کہ جو بھی ملک کو بچانے کے لیے ان نفرتوں کی دیواروں کو گرانے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے. ہمیں تو ملک سے محبت ہے, ہم نے اس کے بنانے میں بھی کردار ادا کیا ہے اور اس کے قائم رکھنے کے لیے بھی ہر قربانی کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہر احمدی کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لیڈر پیدا کرے ملک میں. جہاں تک احمدیوں پر ظلموں کا سوال ہے اور اس کے توڑ کے لیے ہماری کوششیں ہیں, تو ہم نے اپنے معاملات جو ہیں خدا تعالیٰ کے سپرد کیے ہیں. اگر ہم راز و نیاز کرتے ہیں تو اپنے پیارے رب سے, اور ہم اس یقین پر قائم ہیں کہ احمدیت کے حق میں جو سکیم خدا تعالیٰ بنائے گا اور بنا رہا ہے اس کے سامنے تمام انسانی تدبیریں ہیچ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور جماعت احمدیہ کے حق میں پاکستان میں اور تمام اسلامی ممالک میں وہ الہی تقدیر بڑی شان سے ظاہر ہوگی. اور بخود روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ حقیقی مسلمان کون ہے اور اسلام کا درد رکھنے والا کون ہے. بس میں احمدیوں سے کہوں گا کہ خاص طور پر جو پاکستانی احمدی ہیں, چاہے وہ ملک میں رہ رہے ہیں یا ملک سے باہر ہیں, کہ ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور ملک کی سالمیت کو جو دعوے پہ لگایا ہوا ہے اس سے ملک باہر نکلے. اسی طرح دوسرے مسلمان ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں, ان کو بھی دعا کرنی چاہیے, وہاں کے رہنے والے ہر احمدیوں کو بھی. رمضان کے ان دنوں میں خاص طور پر جو دن گزر رہے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں, اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے دن ہیں, کہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر محرم کے جلد نظارے ہمیں دکھائے. اب میں واپس اسی آیت کی مضمون کی طرف آتا ہوں جو میں نے تلاوت کی تھی. مسلمان کی تعریف میں یا اس میں ذرا وقت لگ گیا, لیکن یہ بیان کرنا بھی ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کے یہ معنی ہیں کہ قرآن شریف کی ایسی تاثیر ہے کہ اگر پہاڑ پر وہ اترتا تو پہاڑ خوف خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور زمین کے ساتھ مل جاتا. جب جمادات پر اس کی ایسی تاثیر ہے تو بڑے ہی بیوقوف وہ لوگ ہیں جو اس کی تاثیر سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور دوسرے اس کے یہ معنی ہیں کہ کوئی شخص محبت الہی اور رضاء الہی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک دو صفتیں اس میں پیدا نہ ہو جائیں. اول تکبر کو توڑنا, جس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑ جس نے سر اونچا کیا ہوا ہوتا ہے گر کر زمین سے ہموار ہو جائے. اسی طرح انسان کو چاہیے کہ تمام تکبر اور بڑائی کے خیالات کو دور کرے, عاجزی اور خاکساری کو اختیار کرے. اور دوسرا یہ کہ پہلے تمام تعلقات اس کے ٹوٹ جائیں، جیسا کہ پہاڑ گر کر متصدم ہو جاتا ہے، اینٹ سے اینٹ جدا ہو جاتی ہے، ایسا ہی اس کے پہلے تعلقات جو موجب گندگی اور الہی نارضامندی تھے وہ سب تعلقات ٹوٹ جائیں اور اب اس کی ملاقاتیں اور دوستیاں اور محبتیں اور عداوتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جائیں۔ بس یہ تکبر توڑنے کی ضرورت ہے اور اپنے دلوں کی سطح ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں دوبارہ ان نام نہاد علماء کو کہوں گا، بات پھر وہیں پلٹ جاتی ہے کہ جب تک مسیح موعود کے مقابلے میں اپنے تکبر سے پر سر جو ہیں وہ نیچے نہیں کرو گے، قرآن کی اور اسلام کی اسی قسم کی تعریفیں کرتے رہو گے جو مزے کا خیز ہیں۔ اب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنا ہے تو امام وقت سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے۔ پھر دیکھو مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں تم کس طرح عزت کی نگاہ سے دیکھے جاؤ گے، تب اس پاک کلام جو اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اس کے اسرار و رموز تمہیں سمجھ آئیں گے، اس کا فہم تمہیں حاصل ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی خدا تعالیٰ کے برگزیدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یقیناً ایک عزت والا قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، کوئی اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کو۔ ان آیات میں جہاں غیر مسلموں کے لیے قرآن کریم کی عزت و عظمت کا اظہار کیا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ اس کی عظمت ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو بیش بہا خزانہ ہے، جس کی تعلیم محفوظ ہے، یعنی اس کے نزول کے وقت سے یہ محفوظ چلی آ رہی ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گی۔ لیکن فائدہ وہی اٹھائیں گے جو پاک دل ہو کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے، وہاں مسلمانوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ صرف مسلمان ہو کر اس سے فیض نہیں پایا جا سکتا، جب تک پاک دل ہو کر اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کا مکمل فہم حاصل نہیں کرتے اور اس در مکنون کو حاصل کرنے کے لیے ان مطہرین کی تلاش نہیں کرتے جن کو خدا تعالی نے اس کے فہم سے نوازا ہے یا نوازتا ہے۔ اور اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں اور خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہ مقام آنے والے مسیح و مہدی کو ہی ملنا تھا اور ملا ہے، اور خدا تعالیٰ سے براہ راست علم پا کر آپ نے اس عظیم کتاب کے اسرار و رموز ہم پر کھولے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کے حقائق و دقائق انہی پر کھلتے ہیں جو پاک کیے گئے ہیں۔ بس ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پاک کیا ہو۔ اگر قرآن کے سیکھنے کے لیے معلم کی حاجت نہ ہوتی تو ابتدائی زمانہ میں بھی نہ ہوتی۔ فرمایا کہ یہ کہنا کہ ابتدا میں تو حل مشکلات قرآن کے لیے ایک معلم کی ضرورت تھی، لیکن جب حل ہو گئیں تو اب کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حل شدہ بھی ایک مدت کے بعد قابل حل ہو جاتی ہیں، ماں سوا اس کے امت کو ہر ایک زمانے میں نئی مشکلات بھی تو پیش آتی ہیں۔ اب دیکھیں عملاً امت میں اس کا اظہار بھی ہو گیا، کئی سو آیات ایک وقت میں قرآن کریم کی منسوخ سمجھی جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ان کو حل کرتے گئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کو حل کر دیا۔ بس معلم کی ضرورت تو خود اسلام کی تاریخ سے بھی ثابت ہے۔ پھر یہ جو جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ بھی اس لیے ہیں کہ جس جس کو اپنے ذوق کے مطابق سمجھ آئی اور اسی کو اس نے آخری فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور لاگو کر لیا اور اس پر قائم ہو گئے۔ بڑے بڑے مسائل تو ایک طرف رہے، اور وضو کے بارے میں ہی اختلاف پایا جاتا ہے مسلمانوں میں، حالانکہ قرآن کریم میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ قرآن جامع علوم تو ہے، یعنی تمام علوم کے اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی زمانے میں اس کے تمام علوم ظاہر ہو جائیں، بلکہ جیسی جیسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ویسے ویسے قرآنی علوم کھلتے ہیں، اور ہر ایک زمانے کی مشکلات کے مناسب حال ان مشکلات کو حل کرنے والے روحانی معلم بھیجے جاتے ہیں۔ پھر آپ خطبہ الہامیہ میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو مسیح و مہدی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ سوائے پاک کے اور کسی کی فہم اس تک نہیں پہنچتی۔ اسی وجہ سے ایک ایسے مفسر کی حاجت پڑی کہ خدا کے ہاتھ نے اسے پاک کیا ہو اور بینا بنایا ہو۔ آج کل جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ اس لیے ہے کہ خدا کے برگزیدہ کو، بھیجے ہوئے کو، خدا سے علم پا کر جو آیا، جس نے قرآن کی تفسیر اس زمانے میں جو تھی اس کی ہمیں ہمارے سامنے پیش کی، اسے ماننے سے انکاری ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا۔ بس مسلمانوں کی بقا اور امت کا عزت و وقار اسی سے وابستہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے کہنے پر عمل کریں اور اس کو مانیں۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سچی بات یہی ہے کہ مسیح موعود اور مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ لڑائیوں کے سلسلے کو بند کرے گا، کلم دعا توجہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا، اور افسوس ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ جتنی توجہ دنیا کی طرف ہے دین کی طرف نہیں، دین دنیا کی آلودگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیوں کر سکتے ہیں کہ ان پر قرآن کریم کے معارف کھلیں۔ وہاں صاف لکھا ہے کہ لا یمسوہ الا المطہرون۔ یہ بات جہاں عام مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، وہاں ہمیں جو احمدی مسلمان ہیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانے والی ہے۔ بس اس بابرکت مہینے میں خدا تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہر احمدی کو کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو اس طرح پاک کرے کہ قرآن کریم کی برکات سے ہم اس طرح فیض پانے والے ہوں جس طرح خدا تعالیٰ ایک حقیقی مومن سے چاہتا ہے، اور جس کی وضاحت اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نے ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حسن، اس کی تعلیم اور اس کے مقام کے بارے میں قرآن کریم میں جو بیان فرمایا ہے بہت جگہ پہ ہے، اس کی چند مثالیں، بلکہ سارا قرآن کریم ہی بھرا ہوا ہے اس سے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کو بھی پھر کیا مقام ملتا ہے اس وجہ سے؟ جو پاک دل ہو کر اس کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا بھی بڑا مقام ہے. اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے, سہل بن معاذ جوہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے روز اس کے ماں باپ کے دو تاج, ماں باپ کو دو تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی جو ان کے دنیا کے گھروں میں ہوتی تھی. پھر جب اس کے والدین کا یہ درجہ ہے تو خیال کرو کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن پر عمل کیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے. یہ عزت تبھی ہے جب ہم عمل کر رہے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کا درجہ جو ہے اس حدیث سے واضح ہوتا ہے. قرآن کریم کے کامل کتاب اور اس کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, چونکہ قرآن کریم خاتم الکتب اور اکمل الکتب ہے اور صحائف میں سے حسین اور جمیل ترین ہے, اس لیے اس نے اپنی تعلیم کی بنیاد کمال کے انتہائی درجے پر رکھی ہے اور اس نے تمام حالتوں میں فطری شریعت کو قانونی شریعت کا ساتھی بنا دیا ہے تا وہ لوگوں کو گمراہی سے محفوظ کر دے, اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ انسان کو اس بے جان چیز کی طرح بنا دے جو خود بخود دائیں بائیں حرکت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی کو معاف کر سکتی یا اس سے انتقام لے سکتی ہے جب تک کہ خدائے ذوالجلال کی طرف سے اجازت نہ ہو. بس قرآن کریم کی تعلیم پر حقیقی عمل یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو بجا لانے کی کوشش کی جائے, تبھی اس کی ہر حرکت و سکون, عمل کرنے والے کی یا پڑھنے والے کی ہر حرکت و سکون جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے تابع کہلائے گی. اور یہ بھی نہیں کہ اس کی تعلیم میں کوئی مشکل ہے بلکہ فطرت کے عین مطابق ہے. اس کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن کریم نے کئی جگہ پہ کیا ہے, مثلا روزوں کے جو احکام ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, کہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. یہ ایک اصولی اعلان ہے قرآن کریم کی تعلیم فطرت کے مطابق ہے, اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آسانیاں ہی آسانیاں اس میں, تمہاری طاقتوں کے مطابق تمہیں تعلیم دی گئی ہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تنگی چاہتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ. اور پھر ان اعلیٰ معیاروں کا پتہ دینے والی یہ تعلیم ہے جو تمہیں خدا تعالیٰ کے قریب ترین کر دیتے ہیں جو معیار. پھر ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا, بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. یہاں نصیحت اس لیے نہیں کہ نصیحت برائے نصیحت ہے اور کر دی اور ختم ہو گیا مسئلہ, بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان نصائح کو پکڑو اور ان پر عمل کرو. اگر یہ خیال ہے کہ مشکل تعلیم ہے تو یہ خیال بھی غلط ہے. یہ اس خدا کا کلام ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور ہر انسان کی استعدادوں کا بھی اس کو علم ہے. وہ خدا یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی نصیحتیں اس قرآن کی تعلیم پر عمل جو ہے وہ انسانی استعدادوں اور فطرت کے عین مطابق ہے. بس کیا اس کے بعد بھی تم اس سوچ میں پڑے رہو گے کہ اس تعلیم پر میں کس طرح عمل کروں؟ اس تعلیم پر عمل کرو تو جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے انتہا انعامات کے وارث ٹھہرو گے. پھر اس قرآن میں پرانی قوموں کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ بھی اس لیے ہیں کہ نصیحت پکڑو اور اپنے اعمال کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق رکھو تاکہ وہ آفات اور جو پکڑ اور عذاب جو پرانی قوموں پہ آتے رہے اس سے بچے رہو. ایک آیت میں پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. فرمایا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. اللہ کا رسول مطہر شریف صحیح سے پڑھتا تھا, ان میں قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی تعلیمات تھیں. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے ایک روشنی ڈالی ہے مختلف جگہوں پہ, ایک بیان میں پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ قرآن لانے والا وہ شان رکھتا ہے کہ یتلو صحف مطہراتن فیہا کتب قیمہ, ایسی کتاب جس میں ساری کتابیں اور ساری صداقتیں موجود ہیں. کتاب سے مراد اور عام مفہوم وہ عمدہ باتیں ہیں جو بالطبع انسان قابل تقلید سمجھتا ہے, وہ باتیں ہیں جن کو انسانی طبیعت سمجھتی ہے کہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے, ان کی پیروی کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے. قرآن شریف, فرمایا قرآن شریف ایسی حکمتوں اور معارف کا جامع ہے اور رتب و یابس کا ذخیرہ اس کے اندر نہیں, کوئی فضول بات نہیں اس میں. ہر ایک چیز کی تفسیر وہ خود کرتا ہے اور ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سامان اس کے اندر موجود ہے. وہ ہر پہلو سے نشان اور آیت ہے. اگر کوئی انکار کرے تو ہم ہر پہلو سے اس کا اعجاز ثابت کرنے اور دکھلانے کو تیار ہیں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چیلنج دیا. فرمایا کہ آج کل توحید اور ہستی الہی پر بہت زور آور حملے ہو رہے ہیں اور اس زمانے میں پھر آج کل بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں, تو آج کل پھر اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے قرآن کریم کو. فرمایا کہ آج کل توحید اور ہستی الہی پر بہت زور آور حملے ہو رہے ہیں. عیسائیوں نے بھی بہت کچھ زور مارا اور لکھا, لیکن جو کچھ کہا اور لکھا وہ اسلام کے خدا کی بابت ہی لکھا, نہ کہ ایک مردہ مصلوب اور عاجز خدا کی بابت. ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود پر قلم اٹھائے گا اس کو آخر کار اسی خدا کی طرف آنا پڑے گا جو اسلام نے پیش کیا ہے, کیونکہ صحیفہ فطرت کے ایک ایک پتہ میں اس کا پتہ ملتا ہے اور بالطبع انسان اسی خدا کا نقش اپنے اندر رکھتا ہے. غرض ایسے آدمیوں کا قدم جب اٹھے گا وہ اسلام ہی کے میدان کی طرف اٹھے گا. فرمایا یہ بھی تو ایک عظیم الشان اعجاز ہے, اگر کوئی قرآن کریم کے اس معجزے کا انکار کرے تو ایک ہی پہلو میں ہم لوگوں کو آزما لیتے ہیں. یعنی اگر قرآن خدا کا کلام نہیں مانتا تو اس روشنی اور سائنس کے زمانے میں ایسا مدعی خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلائل لکھے, ہم وہ تمام دلائل قرآن کریم میں سے نکال کر دکھا دیں گے. اور اگر توحید الہی کی نسبت دلائل قلم بند کرے تو وہ سب دلائل بھی قرآن کریم میں سے ہی نکال کر دکھا دیں گے, اور وہ ویسے دلائل کا دعویٰ کر کے لکھیں کہ یہ دلائل قرآن میں نہیں, یا ان صداقتوں اور پاک تعلیموں پر لکھے جن کی نسبت ان کا خیال ہو کہ وہ قرآن کریم میں نہیں, تو ہم اس کو واضح طور پر دکھلا دیں گے کہ قرآن کا دعویٰ فیہا کتب قیمہ کیسا سچا اور صاف ہے, اور یا اصل اور فطرتی مذہب کی بابت دلائل لکھنا چاہے تو ہم ہر پہلو سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت کر کے دکھائیں گے اور بتلا دیں گے کہ تمام صداقتیں اور پاک تعلیمیں اسی میں موجود ہیں. الغرض قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر ایک قسم کے معارف اور اسرار اس میں موجود ہیں, لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ اسی قوت قدسیہ کی ضرورت ہے, چنانچہ خود انہوں نے فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون. بس یہ وہ جامع کتاب ہے اور ہدایت کا ذخیرہ ہے جس کو پڑھنے والا اور عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ ہدایت کے راستوں پر گامزن رہتا ہے. یہ چیلنج حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیا تھا یہ آج تک قائم ہے, بلکہ آپ کے مریدوں نے بھی اس پر عمل کر کے دنیا کو ثابت کیا کہ قرآن کریم کی صداقت ہر زمانے کے لیے. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ بھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور قرآن کریم کی صداقت کو ہی ثابت کرتا ہے. بس آج بھی احمدی جو ہیں سائنٹسٹ ریسرچ کرنے والے اس صداقت کو سامنے رکھتے ہوئے غور کریں تو خدا تعالیٰ انشاءاللہ خود ان کی رہنمائی فرمائے گا. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ ہدایت پانے کے بارے میں فرماتا ہے, اس میں قرآنی تعلیم کے مطابق روحانی ہدایت بھی ہے اور آئندہ آنے والے علوم کی طرف رہنمائی کی ہدایت بھی ہے. فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کرو پس جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنی خاطر ہدایت پاتا ہے. اس ہدایات جتنی بھی قرآن کریم میں تو نظر آئیں گی پھر تلاوت کرنے سے, لیکن ہر قسم کی ہدایت وہی پا سکتے ہیں جن کے متعلق یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ الا المطہرون, کہ جب تک پاک صاف نہیں ہوں گے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی پاک ہونا شرط ہے, اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی. پھر قرآن کریم کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ اس میں سب کچھ موجود ہے, بنیادی اخلاق ہیں اور اس اخلاقی تعلیم سے لے کر اعلیٰ ترین علوم تک اس کتاب مکنون میں ہر بات چھپی ہوئی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے کہ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعلمون من عمل الا کنا علیکم شہودا استفیضونا فی شہود استفیضونا فی وما یعذب ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, اور تو کبھی کسی خاص کیفیت میں نہیں ہوتا اور اس کیفیت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, اسی طرح تم اے مومنوں کوئی اچھا عمل نہیں کرتے مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مستغرق ہوتے ہو, اور تیرے رب سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں رہتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی چیز ہے مگر کھلی کھلی کتاب میں تحریر ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ کی شان کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر نظر کا اظہار ہے, غائب اور حاضر اور دور اور نزدیک اور چھوٹی اور بڑی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. بس یہ اعلان ہے مومن کے لیے بھی اور غیر مومن کے لیے بھی, مسلمان کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی, کہ یہ عظیم کتاب کامل علم رکھنے والے خدا کی طرف سے اتاری گئی ہے اور اس میں تمام قسم کے علوم, واقعات, انذاری خبریں اور اس کے ماننے والوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے. اس لیے اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد اس میں یہ اب تک اللہ تعالیٰ کے خاص کتاب ہے, اس کو محفوظ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, اور اس کے نازل ہونے کے بعد نہ اس کا انکار کرنے والے کے لیے راہ فرار ہے اور نہ ہی اس کو ماننے کا دعویٰ کر کے عمل نہ کرنے والوں کے لیے کوئی عذر رہ جاتا ہے. بس ماننے والوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب صداقت کا اقرار کیا ہے تو اپنے قبلے بھی درست رکھنے ہوں گے, اپنی نیتوں کو بھی صحیح نہج پر چلانا ہوگا, رکھنا ہوگا, اپنے نفس کا جائزہ بھی لیتے رہنا ہوگا. صرف یہ کہنا कि हम कुरान करीम को पढ़ते हैं और ये काफ़ी है, ये काफ़ी नहीं है। सिर्फ ये कहना कि हम इसके ज़रिए से दुनिया को उत्तर बुलाते हैं तो ये काफ़ी नहीं है, बल्कि ये देखने की ज़रूरत है कि इसके पढ़ने से हमारे अंदर क्या तब्दीलियां हो रही हैं। ये देखने की ज़रूरत है कि इन तब्दीलियों की वजह से दूसरे हमसे क्या असर ले रहे हैं, उनमें क्या मुसीबत तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं, उनका इस्लाम की तरफ कैसा रुझान हो रहा है। अल्लाह ताला किसी का रिश्तेदार नहीं। जब इसने हर बात खोलकर कुरान करीम में बयान कर दी, जब इसने अपने वादे के मुताबिक ज़माने के मौलम भेज दिया, तो फिर इस बात पर मानने वालों को जवाबदेह होना होगा कि अगर तुमने अपने ऊपर इस तालीम को लागू करने की कोशिश नहीं की तो क्यों नहीं की, और मुनकरीन के को भी जवाब देना होगा, उनकी भी जवाब तलबी होगी कि जब इतने वादे तालीम और निशानात आ गए तो तुमने क्यों उन्हें कबूल नहीं किया इमाम को। और जहाँ तक मुनकरीन का ताल्लुक है, उनका मामला तो खुदा ताला के साथ है, क्या सलूक करता है, लेकिन हमें अपना मामला साफ रखते हुए इस किताब की तलावत और इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कुरान करीम के फ़ज़ाइल का जिक्र करते हुए फरमाते हैं एक जगह कि अगर हमारे पास कुरान ना होता और हदीसों के ये मजमूए ही माया नाज ईमान व एतकाद होते तो हम कौमों को शर्मसारी से मुंह भी ना दिखा सकते। मैंने कुरान के लफ्ज़ पे गौर किया ही, तब मुझ पर खुला कि इस मुबारक लफ्ज़ में एक ज़बरदस्त पेशगोई है, वो ये है कि यही कुरान यानी पढ़ने के लायक किताब है, और एक ज़माने में तो और भी ज़्यादा यही पढ़ने के लायक किताब होगी, जबकि और किताबें भी पढ़ने में उसके साथ शरीक की जाएंगी। उस वक्त इस्लाम की इज़्ज़त बचाने के लिए और बुतलान का इस्तिसाल करने के लिए यही एक किताब पढ़ने के काबिल होगी और दीगर किताबें कतन छोड़ देने के लायक होंगी। फुरकान के भी यही मानी हैं, यानी यही एक किताब हक व बातल में फ़र्क करने वाली ठहरेगी और कोई हदीस की या और कोई किताब इस हैसियत और पाए की ना होगी। इसलिए अब सब किताबें छोड़ दो और रात दिन किताबुल्लाह को पढ़ो। बड़ा बेईमान है वो शख्स जो कुरान करीम की तरफ इल्तफात ना करे और दूसरी किताबों पर ही रात दिन झुका रहे। हमारी जमात को चाहिए कि कुरान करीम के शुगल और तदब्बुर में जानो दिल से मसरूफ़ हो जाएँ और हदीसों के शुगल को तर्क करें। बड़े तासुफ़ का मुकाम है कि कुरान करीम का वो इतना और तदारस नहीं किया जाता जो अहादीस का किया जाता है। इस वक्त कुरान करीम का हरबा हाथ में लो तो तुम्हारी फतह है, इस नूर के आगे कोई जुल्मत न ठहर सकेगी। यहाँ एक वजात ये कर दूँ कि गौज़ मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हदीस को तर्क करो और कुरान को पढ़ो, लेकिन दूसरी तरफ फरमाया है कि अहादीस जो कुरान करीम जो हैं, अगर कुरान करीम किताबें हैं तो उनको लो और दूसरियों को रद्द करो, सिर्फ अहादीस के ऊपर ना चलो। फिर आप फरमाते हैं कि कुरान करीम को छोड़कर कामयाबी एक नामुमकिन और मुहाल अमर है, और ऐसी कामयाबी एक ख्याली अमर है जिसकी तलाश में ये लोग लगे हुए हैं। सहाबा के नमूनों को अपने साथ रखो, देखो उन्होंने जब पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और दीन को दुनिया पर मुकदम किया तो वो सब वादे जो अल्लाह ताला ने उनसे किए थे पूरे हो गए। इब्तिदा में मुखालिफ हंसी करते थे कि बाहर आज़ादी से निकल नहीं सकते और बादशाही के दावे करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुम होकर वो पाया जो सदियों से उनके हिस्से में ना आया था। बस आज भी हमारी फतह कुरान करीम की तालीम पर अमल करने से है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और अहमदियत के गलबा के नज़ारे जो हैं नज़दीक तर करे। इस वक्त एक अफसोसनाक इतला भी है, हमारे मुबल्लिग सिलसिला कैनेडा मुकर्रम मोहम्मद तारिक इस्लाम साहब की 2 दिन पहले वफात हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी उम्र 54 साल थी, उनको जिगर में या स्प्लीन का कैंसर हुआ, उसकी वजह से उनकी वफात हुई है। मुख्तसर इलाजत के बाद वफात पा गए। आप 1978 में शायद का इम्तिहान पास किया, उसके बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर रहे, फिर आप वकालत उलिया में भी काम किया, दफ्तर में मरकज़ में रबा में। इनको इटली भिजवाया गया था लेकिन वीज़ा ना मिलने की वजह से कुछ माह बाद वापस आ गए। फिर वकालत तफसीर में काम किया, 1993 से कैनेडा में खिदमात अंजाम दे रहे थे, वैंकूवर में और ओटावा में मुरब्बी के तौर पर काम करते रहे। बड़े मिलनसार और प्यार करने वाले और आला अखलाक के मालिक थे, अपने अजीज़ों का, रिश्तेदारों का, गरीबों का बड़ा ख्याल रखने वाले थे। जमाती रवायात का भी बड़ा गहरा इलम था और निज़ाम की और इताअत का बड़ा सख्त जज्बा था पाया जाता। खिलाफत से बड़ी मोहब्बत करने वाले, एक तो हर अहमदी को होती है, हर मुरब्बी को होनी चाहिए और होती है, लेकिन बाज़ों की मोहब्बत गैर मामूली होती है, ये भी उनमें शामिल थे। कभी कोई शिकायत नहीं पैदा होती थी, बड़ी बारीक बिनी से हर काम करने वाले, मेहनत से करने वाले। जो कनाडा के मेरे दौरे होते रहे हैं तो उस वक्त ये मुलाकातों के लिए या दूसरे कामों के लिए प्राइवेट सेफ्टी के दफ्तर में ड्यूटियाँ भी देते रहे और बड़ी खुश सिली से और बड़ी मेहनत से काम करते रहे हमेशा। ये अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, मखलूक का सलूक फरमाए। इनकी अहलिया और 5 बच्चियां हैं, 2 की शादी हो गई है, छोटी बच्ची इनकी शायद 12 साल की है। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको सब्र और हौसला दे और उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे सबको। मजीद सियालकोटी साहब जो हमारे यहाँ मुवल्लिग हैं, उनके ये मजीद सियालकोटी साहब तारिक इस्लाम साहब के बहन भाई हैं, और एक इनके भाई हाफिज तैयब अहमद गाना में हैं, वो भी गाना में जा नहीं सके जनाजे पे। अल्लाह ताला सब अजीज़ों को, रिश्तेदारों को सब्र और हौसला दे। अभी जुमे की नमाज के बाद इंशाल्लाह इनका जनाजा पढ़ाऊँगा।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر